برادران عزیز و خاران محترم، سلسلہ مجالس کی آج یہ آخری نشست ہے، لہذا بہت مناسب ہے کہ میں آپ کی سماعتوں کا شکریہ ادا کروں اور انجمن ذوالفقار حیدری کے لیے بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کروں کہ خدا ان تمام دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی علی صفدر نے آپ کے سامنے کلام پیش کیا اور اختتام پر نوحہ خوانی بھی فرمائیں گے۔ میں اپنے تمام نوحہ خوان دوستوں کے لیے، خاص طور پر برادر عزیز کے لیے دعا گوؤں کہ پروردگار عالم انہیں اور زیادہ ترقی اور توفیقات عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے، محمد و آل محمد۔ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، پہلی مجلس سے میں نے کوشش کی کہ موضوع کو کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے، اگرچہ میں پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہو پایا، مگر آخر میں ہم یہیں پر پہنچے تھے کہ ایک اجمالی خاکہ کم سے کم مکہ سے سامرہ تک، یہ جو تاریخی اعتبار سے جو ارتقا ہے، اس کو کچھ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے واضح کر پاؤں۔ میں نے اب تک جو باتیں گزارش کی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے مکہ مکرمہ کی تاریخ شروع ہو گئی۔ یہ اپنے عروج پر پہنچی جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایک مرتبہ پھر خانہ کعبہ کو رنوویٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد مکہ معظمہ کی تاریخ زیادہ نکھر کر، زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان رسالت فرماتے ہیں اور ان کا پیغام شروع ہوتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور کامیابی حاصل کرو۔ پیغمبر اکرم کی زندگی آپ جانتے ہیں کہ 40 برس کا وہ زمانہ جو اعلان رسالت سے پہلے کا ہے، وہ بھی مکے ہی کے اندر موسٹلی گزرا ہے، لیکن بہرحال مکی زندگی جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ 13 برس ہوتے ہیں کہ جو اعلان رسالت کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا پیریڈ ہے۔ یہاں میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کروں گا کہ جب 13 برس کہے جاتے ہیں مکی زندگی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ 13 برس مکے ہی میں گزارے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم ان 13 برسوں کے اندر مکے سے باہر بھی گئے۔ طائف کا سفر پیغمبر اکرم کا بہت مشہور سفر ہے، مگر پیغمبر اکرم نے یہ سفر چونکہ ہجرت سے پہلے کیا تھا، تو چاہے وہ مکہ میں ہوں چاہے مکہ سے باہر، وہ سارے کا سارا پیریڈ جو ہجرت سے پہلے کا ہے وہ مکی زندگی کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے، اور وہ زندگی کا پہلو، وہ زندگی کا مرحلہ کہ جو ہجرت کے بعد کا ہے، چاہے وہ مدینے میں ہوں چاہے مدینے سے باہر، دونوں صورتوں میں اس کو مدنی شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم کئی مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر ہے۔ جنگ بدر ہوئی تو بدر مدینہ میں شامل نہیں، جنگ احد ہوئی تو احد مدینہ میں شامل نہیں، ایون جنگ خندق ہوئی، خیبر ہوئی، یہ ساری جنگیں موسٹلی مدینہ منورہ سے باہر ہو گئی۔ مگر پیغمبر اکرم کے مدینہ سے باہر آنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ اس پورے حصے کو ہم مدنی زندگی سے کاٹ لیں، یہ سب کا سب مدنی زندگی ہی کے اندر شمار ہوگا۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر اکرم صلح حدیبیہ کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلیں، تو حدیبیہ تو وہ جگہ ہے کہ جو مدینہ سے بہت دور ہے، مکہ سے بہت قریب ہے، مگر یہ پیریڈ بھی مدنی زندگی ہی میں کاؤنٹ ہوگا۔ آگے بڑھ جائیے، حجت الوداع کے موقع پر تو پیغمبر مکے میں داخل ہو گئے، پیغمبر اکرم نے مکہ کے اندر عبادتیں انجام دی ہیں، اس سے پہلے فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اکرم مکہ میں داخل ہوئے اور پیغمبر اکرم نے مکہ میں بہت سے کام انجام دیے۔ غزوہ حنین فتح مکہ سے بالکل ملا ہوا، حنین مدینہ منورہ سے بہت فاصلے پر ہے، مکہ معظمہ سے آج بھی اگر آپ جاتے ہیں تو مکہ معظمہ کے قریب کے جو علاقے بنیں گے وہ چند گھنٹے کی مسافت پر ہیں، وہاں پر حنین شامل ہے، لیکن وہ جگہ اگرچہ مدینہ منورہ میں نہیں ہے، مگر پھر بھی جب سیرت کو ڈسکس کیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ مدنی زندگی کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب مکی زندگی کہا جائے تو اس کا مکے میں ہونا ضروری نہیں ہے، جب مدنی زندگی کہا جائے تو اس کا مدینے میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ معیار ہجرت ہے، جو ہجرت سے پہلے ہے وہ مکی زندگی ہے، جو ہجرت کے بعد ہے وہ مدنی زندگی ہے۔ اگر یہ آپ کے لیے واضح ہوا تو یہی پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو آپ کو بعض سوروں کی پیشانی پر لکھا ہوا نظر آتا ہے مکی، और बाद सूरों की पेशानी पर लिखा हुआ नजर आता है मदनी, उसमें भी मयार यही है। अगर किसी सूरे पर लिखा हुआ है मक्की तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाजमी तौर पर वो मक्के में नाजिल हुआ होगा। अगर किसी सूरे पर यह लिखा हुआ है कि मदनी है तो उसका यह मतलब नहीं है कि लाजमी तौर पर वो मदीने में नाजिल हुआ होगा। मयार है हिजरत, कुरान का वो हिस्सा जो हिजरत से पहले नाजिल हुआ, चाहे मक्का में नाजिल हुआ चाहे मक्का से बाहर, वो मक्की है। और कुरान का वो हिस्सा जो हिजरत के बाद नाजिल हुआ, चाहे वो मदीने में नाजिल हुआ चाहे मदीने के बाहर नाजिल हुआ, वो मदनी है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हिजरत से पहले का एक बड़ा हिस्सा पैगम्बर अकरम ने मक्के ही में गुजारा, हिजरत के बाद का एक बड़ा हिस्सा पैगम्बर अकरम ने मदीने ही में गुजारा। अब आइए कल की बात से इसको ज़रा सा जोड़ लें। पैगम्बर अकरम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो अब मदीना मुनव्वरा की जो कंपोजिशन उसके ऊपर आप तवज्जो कीजिएगा। मदीना मुनव्वरा के अंदर मुशरिकीन के कबाइल भी थे, औस खजरज। मदीना मुनव्वरा के अंदर यहूद के कबाइल भी थे, बनी नज़ीर, बनी करीज़ा और बनी कैनका। ये वो कबाइल हैं कि जिनका तस्करा कुरान मजीद के अंदर भी आया है मुख्तलिफ वाक़ियात के हवाले से। अब ये यहूद के जो कबाइल वहाँ पर आबाद हैं, जैसे कि मैं कल कह रहा था कि यहूद ने दो जगहों को स्टेशन के तौर पर यूज़ किया था, एक खैबर और एक मदीना मुनव्वरा। उनका एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि हम अपनी किताबों में देख रहे हैं, अलामात लिखी भी हैं, जगह मुअय्यन कि जब वो आखिरी रसूल आएगा तो बिल आखिर उसका मरकज, उसका महवर, उसका हेडक्वार्टर वो जगह बनेगी जिसका नाम है यसरब। लिहाजा हमें पहले से वहाँ पर जाकर आबाद हो जाना चाहिए ताकि जब वो आए तो हम उसकी मदद कर सकें, नुसरत कर सकें, खिदमत कर सकें। खैबर इसीलिए आबाद हुआ कि मदीने से कम फासला था, मदीना मुनव्वरा के अंदर कुछ यहूद आकर आबाद हो गए। औस और खजरज ये वो कबाइल हैं जो मुशरिकीन के थे, यहूद के साथ इनके झगड़े थे, यहूद के साथ ये लोग उलझते थे और यहूद ये कहा करते थे कि जब वो आखिरी रसूल आएगा ना तो तुम तो हो मुशरिक, तुम तो मार खाओगे और हमें यहूदी, हम तो खुदा के मानने वाले और हम तो इस रसूल का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएंगे तो हम सरे तस्लीम खम करेंगे, चश्मे मा रोशन दिले मा शाद कहकर उनका इस्तकबाल करेंगे, तो उनके साथ मिलकर तुम्हें हम टफ टाइम देने वाले हैं। ये सारी बातें वो कहा करते थे, मगर जब वो आखिरी रसूल आया तो आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ। वो औस और खजरज जो मुशरिकीन थे वो कहलाए बाद के मरहले में अंसार, और वो जो यहूद थे उन्होंने पैगंबर अकरम के खिलाफ तलवारें खींची। ये बहुत बड़ी बदबख्ती और बहुत बड़ी बदनसीबी है कि सारी जिंदगी जिसका इंतजार किया वक्त आने पर उसी के खिलाफ तलवारें खींच ली। इसलिए याद रखिएगा बरादरान अजीज, नुसरत का नारा लगाना जितना जरूरी है उतना ही इंपॉर्टेंट अपने आप को आमादा और तैयार करना है। नुसरत का नारा लगाना बहुत अहम है, मगर नुसरत के लिए अपने आप को आमादा और तैयार करना ये बहुत जरूरी है, वरना वो हाल ना हो जाए कि जो यहूद का हाल था। इसलिए कि जब अपने इंटरेस्ट खतरे में नजर आते हैं तो फिर कौन सा नबी और कैसा रसूल, और खुदा ना करे अगर इंटरेस्ट खतरे में नजर आए तो फिर कौन सा इमाम और कैसा इमाम, ये ना हो जाए। ये बहुत बड़ी बदबख्ती होगी, बहुत ही बड़ी बदबख्ती होगी। क्यों तज़किया नफ्स को इतना जरूरी करार दिया गया? क्यों? कि अपने नफ्स को पाक करो, ऐसा ना हो कि आपस के झगड़ों की वजह से। जरा सोचिए तो सही कि जब हम एक इमाम बारगाह की खातिर, उसकी तवल्लियत की खातिर, उसकी विलायत की खातिर, उसके ऊपर सरबरा मुकर्रर होने की खातिर एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं, तो फिर उसके बाद जमाने के इमाम की नुसरत का क्या मतलब बाकी रहता? इस आईने में हमें बहरहाल अपनी शक्लें देखना पड़ेगी। मुमकिन है कि ये बात कुछ तल हो, लेकिन गौर फरमाइएगा बरादरान अजीज कि गुरूर की क्या गुंजाइश बाकी रहती है, लालच और हिर्स की क्या गुंजाइश बाकी रहती है, हसद की क्या गुंजाइश बाकी रहती है। जब आपका और मेरा सबका मकसद आज़ादारी हुसैन को प्रमोट करना है तो फिर ये कैरेक्टर एसोसिएशन की क्या गुंजाइश बाकी रहती है? कुछ तो दिल को बड़ा करें, कुछ तो दिल के अंदर वसअत पैदा करें। मैं कोई कजावत किसी चीज़ के अंदर नहीं कर रहा, मैं तो मेहमान हूँ, बाहर से आया हूँ, चला जाऊँगा। मगर दुख होता है कि जिस शहर के अंदर जाएं लड़ाई, जिस शहर के अंदर जाएं झगड़े, जिस शहर के अंदर जाएं इख्तलाफात, इख्तलाफात भी कुछ ऐसे ढंग के हों कि जिसमें दिल खुश हो कि क्रिएटिविटी है तो सलाम करने का दिल चाहता है, मगर झगड़े वो हैं कि जिनको देखकर बच्चे भी शर्मा जाएं। ऐसे झगड़ों में अगर बड़ों को मुलव्वज़ देखा जाए तो दिल दुखता है कि यही वो हैं कि जो नुसरत इमाम ज़माना का दम भरते हैं। یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر بہرحال غور کرنے کی ضرورت ہے برادران عزیز. انسان کو وژنری ہونا چاہیے, زمانہ تو گزر جائے گا. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز, خاص طور پر میرے بزرگان, میرے نوجوان, اس بات پر غور کیجیے گا, یہ وقت نکل جائے گا. وقت کبھی کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا فرماتے ہیں الفرصت و تمر و مر السحاب, فرصت کے لمحات ویسے گزر جاتے ہیں کہ جس طرح آسمان پر بادل گزر جاتے ہیں. کیا تعبیر ہے کہ بادل کب آئے اور کب چلے گئے. ابھی تمہیں نظر آ رہے تھے, اب دیکھتے ہو تو نہیں ہے. جس طرح سے یہ بادل ٹھہرتے نہیں ہیں, اسی طریقے سے فرصت کے لمحات بھی کسی کا انتظار نہیں کرتے. تمہارا بچپن کب جوانی میں تبدیل ہو کر شباب کی منزل تک لے آئے گا, اور کب بالوں کی سفیدی تمہیں بڑھاپے کا پتہ دینے لگے گی. کب کمر کا خم تمہیں اس بات کا اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ اب پاؤں قبر میں لٹکانے کا وقت قریب آ گیا, اور پھر وہ وقت کہ جب انسان خود قبر کے اندر دفنا دیا جائے. تو سوچئے تو صحیح برادران عزیز. بس دو جملے اور اس حوالے سے, اور پھر واپس ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب امام کو منہ دکھانا ہے, تو کچھ تو اس قابل ہو کہ امام زمانہ اور حضرت امیر المومنین کے سامنے کہہ سکے کہ مولا ہم نے جوڑنے کا کام کیا تھا, توڑنے کا کام نہیں کیا. مولا کے بارے میں یہ مولا کا اپنا جملہ ہے کہ مَن یمُت یَرَانِی, کہ جو مرتا ہے نا وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے. یعنی یہ فقط خطابت نہیں ہے, مَن یمُت یَرَانِی, جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. مومن دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے, منافق دیکھتا ہے تو اس کا دل کباب ہو جاتا ہے. تو آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز, صرف شناختی کارڈ والا مومن بننا کافی تو نہیں ہوگا. اگر آپ سورہ عنکبوت دیکھیں تو وہاں پر بھی جملہ یہی ہے, ابتدا ہی کے اندر پروردگار فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا, کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے. یہ قرآن ہے. احسب الناس, کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا. ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. تم کس گمان میں ہو, تم کس خیال میں ہو, یعنی جس طریقے سے وہ اہل زبان بزرگان کہتے ہیں نا کہ میاں تم کن خیالوں میں ہو. پروردگار فرماتا ہے کہ میاں تم کن خیالوں میں ہو, جو تم سے پہلے آ کر گزر چکے ہیں, ہم نے ان کا بھی امتحان لیا, تمہارا بھی امتحان لیں گے. یہ ایمان جب تقاضا امتحان کے ساتھ بلینڈ ہوتا ہے, پھر وہ حقیقی مومن کہلاتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, تو اب انفرادی سطح پر ہیں تو اس میں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت, مجھے بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے, بچوں کو بھی ضرورت ہے, ان کو کم ضرورت ہے, جوانوں کو ضرورت ہے, ان کو زیادہ ضرورت ہے, بزرگان کو ضرورت ہے, ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ہر ایک اپنے اعتبار سے دیکھے کہ جس کے پاس کوئی نعمت ہے تو یاد رکھیے گا برادران عزیز, یہ مولا ہی کے فرامین کا خلاصہ ہے کہ خدا نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذمہ داری اٹیچ ہے. کوئی نعمت فری میں پروردگار عالم کی طرف سے نہیں ہے. اگر خدا نے کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذمہ داری اٹیچ ہے. اگر خدا نے ایمان کی دولت دی ہے تو اس کے ساتھ بھی ذمہ داری اٹیچ ہے کہ یہ واقعاً ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا فقط شناختی کارڈ والا مومن بننے پر اکتفا کرتا ہے. صرف کارڈ کیرنگ ممبر بننے سے تو کبھی تقاضا پورا نہیں ہوتا. کوئی ملک بھی اگر شناختی کارڈ ایشو کرتا ہے تو وفاداری کا تقاضا کرتا ہے. کسی کلب کی بھی اگر آپ ممبر شپ لیتے ہیں تو سبسکرپشن بھرتے ہیں. یہ کون سے ایمان کا کارڈ ہے کہ جو ایشو ہو گیا ہے جس کے بعد کسی قسم کا کوئی تقاضا امتحان باقی نہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بدبختی اور بدقسمتی, جس شہر میں آپ جائیے, پاکستان میں جائیے, جس شہر میں جائیے, امام برگاہ ہے جھگڑا, مسجد ہے جھگڑا, انجمنیں ہیں جھگڑا, کہیں پر صاحب بیاض ہونے کے لیے جھگڑا, کہیں پر چیئرمین ہونے کے لیے جھگڑا, کہیں پر ٹرسٹی بننے کے لیے جھگڑا. برادران عزیز, جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ عہدوں کے انتظار میں نہیں ہوتے ہیں. کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو کام کرتے ہیں. اگر کسی مومن کو چائے پلانے کی نوکری بھی اگر آپ کو مل جائے نا کہ عزادار آیا ہے اس کو چائے پلانا ہے, اور سیدہ نے اگر قبول کر لیا تو بڑی بڑی چیئرمین شپ سے زیادہ وہ محترم ہو جائے گا. یہاں پر قبولیت جو ہے وہ اصل معیار ہے. چوتھے امام کے اس فرمان کو کبھی مت بھولیے گا. چوتھے امام فرماتے ہیں ان اللہ ینظر الی قلوبکم لا الی صورکم, اللہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے, تمہارے چہرے کے ششکوں کو نہیں دیکھتا. یہ ششکوں کا لفظ میں نے بہت محتاط انداز میں استعمال کیا ہے, اگرچہ میں اہل زبان نہیں ہوں, ویسے مجھے اردو کے سو خون معاف ہے, معذرت چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مگر عام طور پر اب عوامی زبان کے اندر اس مطلب کو بتانے کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا برادران عزیز کہ کس نے کیسا لباس پہنا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ انسان خامہ کا برا لباس پہننا شروع کر دے, مگر اس شوشہ ششکے اس کے چکر میں پڑھ کر عزاداری کو کہاں ملوث کر رہے ہیں, کہاں ان چیزوں کی وجہ سے وہ جو پاکیزگی ہے. یقین جانیے برادران عزیز, یہ مذاق تو نہیں ہے نا کہ ایک انسان صف میں کھڑے ہو کر یا حسین کہہ کر اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہے. اس سے زیادہ خلوص کیا ہو سکتا ہے. ماننا اور ان دو چیزوں